الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. گزشتہ جو جمعوں سے اس آیت مبارکہ پر بات ہو رہی ہے، پچھلی دفعہ بات یہاں رکی تھی کہ قیامت انفرادی ہے اور ایک قیامت اجتماعی ہے. جب اجتماعی قیامت آئے گی تو وہ تو جب اللہ کا حکم ہوگا جب آئے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام آ کر سور پھونکیں گے، بھائی جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں ادھر اس طرف آ جائے، ابھی سے صف بندی نہ کریں. صف اس وقت بنتی ہے جب نماز کا وقت ہو، بیان کے وقت صف نہیں بنائی جاتی. لہذا جو جگہ بیچ میں خالی ہے پہلے اس کو پر کر لیں. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تب اجتماعی قیامت آئے گی، تمام دنیا کے لوگ سب کے سب مر جائیں گے. یہاں کے چاند تارے سورج ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. اور ایک ہے انفرادی قیامت. تو دادا نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اسی زندگی کے اندر اس کو انفرادی موت آ جاتی ہے، یعنی زندہ ہوتا ہے لیکن مردہ ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کی مثال کیا دی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جیتے جی جہنمی زندگی عطا کرتے ہیں. اور جہنم کے اندر زندگی کیا ہوگی؟ کہ نہ انسان زندہ ہوگا نہ مرے گا. اللہ سے زندگی مانگے گا تو زندگی نہیں ملے گی، موت مانگے گا تو موت نہیں ملے گی. تو اللہ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیٰ، جو حال میں جہنم کے اندر کروں گا وہی حال اس دنیا کے اندر کروں گا اگر میری نافرمانی کی. تو دوستو، آج ہم کس چیز کے اندر آرام تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی عزت کے اندر تلاش کر رہا ہے، کوئی دولت کے اندر تلاش کر رہا ہے، کوئی شہرت کے اندر تلاش کر رہا ہے، کوئی مال کے اندر تلاش کر رہا ہے، کوئی آل و اولاد کے اندر تلاش کر رہا ہے، کوئی بڑے مکانات کے اندر تلاش کر رہا ہے، کوئی بڑے رابطوں کے اندر تلاش کر رہا ہے، کوئی منافقت اور ارتداد کے اندر عزت تلاش کر رہا ہے. وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین، عزت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور مومن کیا ہے؟ وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے جو ایمان لایا اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت اس کے لیے صرف. آج عزت کا خواب ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، لیکن جب تک انسان رب العزت کی عزت نہیں کرے گا، اس کے بھیجے ہوئے احکامات کی عزت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو عزت کا خواب بھی نصیب نہیں کریں گے. تو جو جہنم کا مزاج ہے، آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات ہمارے اوپر ہیں، کس وجہ سے؟ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر باقی ہیں. جب تک وہ گناہ نہیں ختم ہوں گے، ان گناہوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ وہ زندگی ہمیں عطا نہیں فرما سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء، کتب، غوث، ابدال، صحابہ انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عطا فرمائی. صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ پھٹے کپڑے تھے، پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن زندگی ایسی ہے کہ سبحان اللہ. جب انسان آج تو ہم نے دیکھا نہیں، آج پڑھتا ہے ایک انسان صحابہ کی زندگی کو، وہ رونے لگتا ہے کہ اللہ ان کو کیا زندگی عطا فرمائی تھی. اور جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا نہیں، دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھتا ہے انسان تو رونے لگتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے میں چیر دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اور سلامتی والی ہو جاتا ہے. دادا نے ارشاد فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک کے بعد سلامتی کیوں نازل فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ زیادہ سردی بھی انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے. تو اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کے لیے کیا فرمایا؟ اے آج تو ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو اللہ ابراہیم میرے ابراہیم کے لیے. تو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے دوستو, اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ امتحان تو ضرور لیتے ہیں. ایک انسان ایک معمولی سی جاب کے لیے جاتا ہے, ہلکی معمولی سی نوکری ہے, 5,000-7,000 کی نوکری ہے, وہاں بھی انٹرویو دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا ہے؟ دینا پڑتا ہے. جب اللہ کے راستے کے اندر چلا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو آزمائیں گے, کچھ نہ کچھ مصائب آئیں گے, کچھ مشکلات آئیں گی. کبھی مشکلات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. کوئی ایسی مصیبت آ گئی کہ اب انسان کو رونا نصیب ہو گیا, اب وہ رو رہا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے, اس مشکل سے مجھے نکال دے, تو اس کا تعلق کیا ہے؟ اللہ سے بڑھتا جا رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کیڑوں کی اتنی محبت حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں ڈالی تھی کہ اگر کوئی کیڑا نکل کر جانے لگتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھا کر واپس اپنے جسم پر رکھ لیتے. جب شفا ہو گئی, شفا مل گئی اللہ کی طرف سے, تو پوچھا لوگوں نے اے ایوب بیماری کی حالت میں آپ زیادہ اچھا محسوس کرتے تھے, زیادہ فائدے میں تھے یا آپ زیادہ فائدے میں؟ فرمایا ایک فائدہ بیماری کی حالت میں ایسا تھا جو اب حاصل نہیں ہے. کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا صبح کو اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے اے ایوب تیرا کیا حال ہے, اس کی لذت شام تک رہتی تھی, اور شام کو اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے کہ اے ایوب تیرا کیا حال ہے, تو اس کی لذت صبح تک رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ جب اگر مشکل دیتے ہیں, دادا نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کوئی مشکل دیتے ہیں تو پھر مرہم بھی رکھتے ہیں, زخم دیتے ہیں تو مرہم بھی رکھتے ہیں. ہم اپنے بچے کو اگر گرتا ہوا دیکھ لے تو کوئی باپ کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میرا بچہ گرا رہے. باپ ماں باپ بوڑھے ہو تو بھی گسٹ گسٹ کے آگے جا کر اولاد کو اٹھا لیتے ہیں. یہ ایک محدود محبت کا تقاضا ہے, اور اللہ کی رحمت غیر محدود ہے, غیر محدود محبت, غیر محدود ہے. وہ تو وہ کس طریقے سے گوارا کر لیں گے کہ میرا بندہ ذلیل ہوتا رہے, گرتا رہے, روتا رہے؟ نہیں, ہمارے رونے کے اندر کمی ہے, ہمارے رونے کے اندر کمی ہے. ہم جلدی کرتے ہیں. کیا ہے حضرت, ہم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال, آج تو عمر بھی اتنی کسی کی نہیں ہے, 9 پشتے نہیں, میرا خیال 11-12 پشتے گزر جائیں گے 950 سال میں. 12 پشتے تو آرام سے گزر جائیں گے. 950 سال اللہ کی طرف بلایا, لیکن پھر اس کے بعد کیا کیا؟ جو نہیں آئے پھر کہا یا اللہ اب ان کو تباہ و برباد کر دے. تب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہماری دعا ابھی مانگی قبول کیوں نہیں ہو رہی, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر 10 سال دعا مانگتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جلدی نہیں کی. مانگنا یہ اللہ تعالیٰ سے جتنا انسان مانگتا ہے, جس سے جتنا مانگے گا اس سے اتنا اس کا تعلق کیا ہوگا؟ قوی اور مضبوط ہوگا. ایک شخص ہے, اس سے آپ روزانہ جا کر کے ملیے تھوڑی دیر کے لیے, پھر چند دن کے بعد اچانک غائب ہو جائیے, وہ دیکھیے آپ کو ڈھونڈتا ہوا خود پہنچ جائے گا کہ میرا دوست کہاں چلا گیا. تو بزرگوں نے فرمایا اللہ سے مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو, پھر جب تم غائب ہوگے تو اللہ کی رحمت تمہیں خود ڈھونڈ کے لے آئے گی کہ میرا بندہ کہاں چلا گیا. دوستو یہ چیزیں آتی ہیں اللہ والوں کے پاس جا کر کے, اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہ کر کے, کہ گناہ کرنے کا کیا نقصان ہے, نیکی کا کیا فائدہ ہے, گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا زندگی عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. ارے بھائی آپ سو رہے ہیں, جنہوں نے کالی واسکٹ پہنی ہے آنکھ کھول کر کے بیٹھے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا میری یاد سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی, اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی اللہ نے کہ میں تلخ کر دوں گا, بلکہ کیا فرمایا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. معلوم ہوا گناہ کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی تلخ کرے نہ کرے خود بخود ہو جاتی ہے. اور فرمایا اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو, آج لوگ کہتے ہیں مولانا کسی طرح اطمینان نہیں ہے. حضرت ثانوی رحمہ اللہ کے تین وعظ ہیں جو مواعظ ثلاثہ کے نام سے مشہور ہوئے, تو حضرت نے اس وعظ کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا جو دعا تو مجھ سے کرانا چاہتا ہے تو مجھے بتا دے, میں تیرے لیے وہ دعا کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری دعا کو کبھی رد نہیں کرتے. اس نے کہا حضرت ایسے تو دعا نہیں کراؤں گا کیونکہ موقع ایک ہی ہے, پہلے دیکھوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوش کون ہے, جو سب سے زیادہ خوش ہوگا اس جیسا بننے کی دعا کرا لوں گا. حضرت نے فرمایا جا, تین دن کا وقت دیا, تین دن دیکھ. اب وہ گیا کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں, کبھی کسی امیر کے دربار میں, جس کو دیکھتا بظاہر خوش, لیکن جب اس سے پوچھتا کہ آپ کی خوشی کا کیا حال ہے تو وہ کہتا میری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہاں تک کہ گھومتے گھومتے ایک دن وہ ایک باغ میں چلا گیا, وہاں دیکھا کہ ایک شخص اونچے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے اس کے جو ہے آل و اولاد کھیل رہی ہے, باغ میں پھل لگے ہوئے ہیں اور اس کے غلام اور باندیاں گھوم رہی ہیں. اس نے کہا اس سے زیادہ میں نے امیر انسان نہیں دیکھا, اس سے زیادہ اور خوش کون ہوگا. گیا جا کر کے کہا کہ میں ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے, اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جیسا بننا چاہتا ہے ویسا بتا دے, میں دعا کر دوں گا. میں نے دیکھا آپ سے بڑھ کر دنیا میں شاید ہی کوئی خوش ہو, لہذا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا کبھی بھی اللہ کے واسطے میرا جیسا بننے کی دعا مت کرانا, ورنہ مجھ سے بدتر انسان دنیا میں تجھ کو کوئی کہیں نہیں ملے گا. اس نے کہا کہ اسباب راحت اور سامان راحت اس میں کوئی کمی آپ کے پاس نہیں ہے, پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا واقعہ یہ ہوا کہ میری بیوی کا انتقال ہونے لگا, تو میری بیوی نے مرتے وقت کہا کہ جتنے جو بیویوں کے مرنے کے بعد شوہر دوسری شادی کر لیا کرتے, یعنی اس نے چڑھایا. تو اس نے کہا کہ میں غصے کے اندر آ گیا, جب غصے میں آ گیا تو اپنی مردانگی کی رگ کو میں نے کٹوا دیا, اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اللہ نے بیوی کو شفا دے دی. تو اس نے کہا اب یہ جتنی اولاد گھوم رہی ہے یہ سب میرے غلاموں کی اولادیں, میری اولاد نہیں ہے, اب تو بتا میں کس طرح خوش رہوں گا. پھر وہ آئے اور آ کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لے, اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لے, جو تو میرا تو سب میرا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری, جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. شاہ محمود نے کیا اعلان کیا تھا؟ کہا تھا کہ آج کے دن جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. ایاز جو اس کا غلام تھا, معمولی ادنا غلام, اس نے آتا شاہ محمود کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, شاہ محمود کے اوپر ہاتھ رکھا. شاہ محمود سے کہا ایاز لوٹنے کا دن ہے آج, لوٹ لے جو کچھ لوٹ سکتا ہے. اس نے کہا میں نے لوٹ لیا. کہا تو بیوقوف میرے پیچھے کہاں کھڑا ہے, جا وزارت کی کرسی لے لے, خزانہ لے لے, سونا اور چاندی لے لے. اس نے کہا حضور اپنے وعدے سے انحراف مت کریے گا, میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں, آپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, جس نے وزارت لی وزارت ایک دن ختم, جس نے جو ہے سونا چاندی لیا ایک دن سونا چاندی ختم, لیکن جب تک آپ زندہ ہے تو آپ کی مملکت اور خلافت کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب میری ہوں گی. تو دادا نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اسی لیے اللہ والے اللہ تعالیٰ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو سارے عالم میں اللہ کی حکومت ہے, پھر جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے, جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کا کر دیتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں کیا آتا ہے, جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے, سمندر کی مچھلیاں, بلوں کی چوٹیاں جو اور آسمان میں اڑنے والے پرندے تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور ایک دعا دادا نے سکھلائی, ہم سب نماز پڑھتے ہیں, التحیات پڑھتے ہیں یا نہیں, اس کے اندر ایک دعا پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, کہ سلام ہو ہم پر اور یا اللہ تمام امت کے جتنے نیک لوگ ہیں ان کے اوپر. دادا نے فرمایا متقی بن جاؤ, اگر کوئی کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہوگا وہ دعا تمہارے لیے کر رہا ہوگا, تمہیں خبر بھی نہیں ہے, تم بیٹھے عجم کے اندر ہو. ایک شخص بیت اللہ کے اندر کہتا ہے وعلى عباد اللہ الصالحین, اگر تم صالحین میں شامل ہو گئے تو اس کی دعا میں تم بھی شامل ہو. ارے مفت کے اندر مل رہی ہے, اگر آج کوئی پروجیکٹ نکلتی ہے اس کے ایک کے ساتھ ایک ڈبے کے ساتھ ایک مفت لگا دیا جاتا ہے تو لوگ دھڑا دھڑ خریدتے ہیں, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مفت کے اندر دے دی اپنی ولایت, اپنے دوستوں کی دعا. ورنہ کیا ہے, انسان جاتا ہے اللہ والوں کے پاس, ان کی خدمت کرتا ہے, ان سے دعا کی درخواست کرتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے. ارے یہاں اللہ تعالیٰ نے مفت کے اندر دعا عطا فرما دی, کہ مفت کے اندر دعا لے لو, بس کیا کرو, صالح بن جا, نیک بن جا, متقی بن جا. اور متقی بننا مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے متقی بننا مشکل نہیں کیا. آج مضمون سے ہٹ اس لیے رہا ہوں کہ آج 23 مارچ ہے اور مجمع عام ہے, لوگ زیادہ ہے, تو چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس مضمون کو تو دوبارہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی دوستی کو بیان کر دے. اگر یہ دوستی کسی کو حاصل ہو گئی دوستو, سارے عالم کا, سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج, یہ چاند و سورج کی روشنی اللہ کی دوستی کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھتی. دادا نے فرمایا جس وقت اللہ کی دوستی کا سورج شروع ہوتا ہے, فرمایا اس وقت سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج انسان کی نظروں سے گر جاتے ہیں, سارے عالم کے سورج اور چاند کی روشنی تو اللہ کے نور کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا اور کہا کہ یا جدی الصلاۃ والسلام علیک یا جدی, کہ صلاۃ و سلام ہو اے میرے جدے امجد. یہ واقعہ کون نقل کر رہا ہے, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین کی مصنف تفسیر جلالین کی حاشیے کے اندر نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اسی وقت قبر مبارک پھٹتی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر آتا ہے, یہ حالت گرتے ہیں گھٹنوں کے بل اور اس ہاتھ کو چومتے ہیں, چومنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک قبر سے باہر آیا, اس وقت سورج کی روشنی اللہ کے نبی کے ہاتھ کے سامنے مدھم پڑ گئی. یہ تو مخلوق کا حال ہے, خالق کا کیا حال ہوگا, یہ مخلوق کا حال ہے. سید الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ اگر ایک شخص محبت سے جاتا ہے, حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامن برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف, لیکن اس کی قلب کی حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے گورنر مدینہ کے اور فرمایا اس کو اٹھا کر کے جیل کے اندر بند کر دو. اس نے اٹھایا, اٹھوا کر کے جیل میں بند کر دیا. 2-3 دن 4 دن کے بعد گورنر مدینہ نے پھر خواب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, فرمایا وہ بندہ کہاں ہے, میرا امتی کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو تو آپ نے حکم دیا تھا بند کر, تو میں نے بند کر دیا. فرمایا تجھے اتنا لمبا بند کرنے کا حکم تھوڑی دیا تھا, تجھے تھوڑی دیر بند کرنے کے لیے حکم دیا تھا, کیونکہ وہ جس کیفیت سے آ رہا تھا مجھے خطرہ تھا کہ کہیں مجھے اس کی محبت دیکھ کر کے قبر سے باہر نکل کر کے اس کو سینے سے نہ لگانا پڑے. دوستو ہر ایک کی محبت الگ الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی محبت الگ الگ ہوتی ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو ہاں انسان دیکھے بیت اللہ کا غلاف پکڑنے والا کوئی کالا ہے تو وہ کس درد سے رو رہا ہے کہ نہ رونے والا انسان رونے لگتا ہے. جنہوں نے جو گئے عمرے کے اوپر بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کے کوئی عرب سے کوئی عجم سے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی امیر ہے کوئی فقیر ہے کوئی غریب ہے کوئی بدصورت ہے کوئی خوبصورت ہے لیکن کوئی رو رہا ہے رو کوئی رہا ہے اس کا رونا سن کر کے دوسرا رو رہے. تو محبت یہ عجیب چیز ہے. جب محبت جوش میں آتی ہے تو دریا کو سمندر کو ابال کر باہر نکال دیتی ہے, اور جب محبت جوش میں آتی ہے تو جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کو پیس کر کے ریگستان بنا دیتی ہے. محبت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے. اور اللہ والوں کے پاس کس لیے جایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کے لیے جایا جاتا ہے. اعمال ہر انسان کو معلوم ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد, یہ پانچ فرائض ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بولو بھائی, پانچ ارکان اسلام ہیں, فرض ہیں. لیکن اس کو عمل کرنے کی قوت کہاں سے ملے گی؟ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لی, پھر تابعین نے صحابہ سے لی, پھر تبع تابعین نے تابعین سے لی. یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم دو قسم پر ہیں, ایک علم نبوت ہے اور ایک نور نبوت ہے. فرمایا علم نبوت کتابوں کے اندر آ گیا, لیکن نور نبوت اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں منتقل کیا, حضرت عمر کے سینے میں منتقل کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل کیا, حضرت علی کے سینے میں منتقل کیا, کم و بیش 1,24,000 صحابہ کے سینے میں منتقل کیا, اور وہی نور چلتا ہوا آ رہا ہے. آج قیامت تک وہ نور باقی رہے گا. فرمایا علم نبوت تم کتابوں سے حاصل کر لو گے, لیکن نور نبوت لینا ہو تو کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا, اس کی جوتیاں اٹھانی پڑیں گی, اس کے ناز و نخرے تھوڑے سے برداشت کرنے پڑیں گے. ارے اولاد چاہیے ہوتی ہے تو پہلی رات بیوی کو کس طرح مناتا ہے؟ اللہ کو حاصل کرنا ہے تو تھوڑے بہت تو ناز و نخرے تو اٹھانے پڑیں گے. جو ناز و نخرے نہیں اٹھاتا تو الا ان سرعت اللہ لغالیہ. اے لوگوں کان کھول کر کے سنو, اللہ کا سودا بہت مہنگا سودا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں یار اگر ہم دنیا کی طرف نہیں گئے دین کی طرف چلے گئے تو ہم کھائیں گے کہاں سے. آج یورپ نے ہمارے ذہنوں کے اوپر کیا چیز مسلط کر دی. ارے اگر تم مولوی بن گئے, تمہارا بچہ اگر مسٹر نہیں بنا, اگر کسی مدرسے کے اندر چلا گیا تو وہ کھائے گا کہاں سے, کمائے گا کہاں سے, رہے گا کہاں سے, لوگوں سے مانگ کر کے کھائے گا. مانگ کر کے نہیں کھاتا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتے ہیں. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برائے سر انجام کار ثواب یقین از ہزارہ شبد انتخاب. اے دوستو, اللہ اپنے دین کے لیے ہر ایک کو منتخب نہیں فرماتا بلکہ ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرماتا ہے. اور آگے کیا مثال دیتے ہیں, نہر گوہر جرت التاشد. فرمایا ہر موتی بادشاہ کے تاج میں لگنے کے قابل نہیں ہوتا, نہر مرسل اہل معراج, اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا نہیں فرمائی. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لے اللہ تعالیٰ اس کو بٹھا کر کے کھلاتا ہے, بھگا کر کے نہیں کھلاتا. اہل دنیا بھائی جو بچے ہیں ان کو چپ کرا دیں, جو چھوٹے بچے ہیں جو والدین یا بھائی جو بھی لے کر کے آیا ہے ان کو چپ کرا دیں. تو جو اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بٹھا کر کے کھلاتے ہیں, گھما پھرا کر نہیں کھلاتے. اہل دنیا کی روزی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بکھیر دی, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کھا رہے ہیں, کبھی ایک فیکٹری میں, کبھی دوسری فیکٹری میں, کبھی تیسری فیکٹری میں, کبھی چوتھی فیکٹری کے اندر, اور مولوی کو اللہ تعالیٰ بٹھا کر کے کھلا رہے ہیں. اس کو بھی نہیں معلوم کیا کام کرائے. तो दोस्तों ये मत सोचो कि अगर हमने यूरोप से नहीं पढ़ा, हमने पीएचडी नहीं की, हम डॉक्टर नहीं बने, हम इंजीनियर नहीं बने तो हम कहाँ से खाएंगे। अरे जो अल्लाह ताला तुम्हें डॉक्टर बना करके खिला सकता है वो अल्लाह ताला तुम्हें आलिम बना करके भी खिला सकता है, वो अल्लाह ताला तुम्हें हाफिज बना करके भी खिला सकता है। जो अल्लाह कुत्तों को रोटी दे सकता है क्या वो एक इंसान को रोटी नहीं देगा? कुत्ते और सुअर रोटी खा रहे नहीं खा रहे? किसी को एतराज है इसके अंदर? जंगल के अंदर चरने वाला एक खिंजीर जिसकी हुरमत कितनी है कि फुकहाए इकराम ने लिखा है जिसका पसीना भी हराम है कि अगर कपड़े पर लग जाए तो नमाज नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी रोजी दे रहे हैं। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया काबुल से और उसने क्या कहा कि हजरत हमने हमारे काबुल के अंदर एक दफा सुअर बहुत ज्यादा हो गए। हम लोगों ने क्या किया, मशवरा किया कि इन सुअरों को घेर करके एक जगह जमा किया जाए और इनको आग लगा दी जाए। तो हमने यही किया कि उनको घेरा, घेरने के बाद एक जगह कोने में जमा किया, जमा करके झाड़ियां लगा करके हमने उनको आग लगा दी और वो सुअर जब जलने लगे तो जिसके अंदर रूह है जो उसको जब जलेगा तो तकलीफ तो होगी, वो चीखने चिल्लाने लगे। तो वो शख्स कहता है कि हजरत उसमें से एक सुअर निकला, उसने आसमान की तरफ देखा और एक चीख मारी और जैसे ही चीख मारी उसी वक्त बादल आए और बारिश हुई और वो आग बुझ गई। तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, दोस्तों अल्लाह इतना मेहरबान है जो एक सुअर की आग को रायगा नहीं करता वो एक मुसलमान की आग को कैसे रायगा कर देगा। आज हम कहते हैं हमारी नौकरी नहीं मिल रही, आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है, अगर हम आलिम बन गए तो हम जो है किस तरीके से खाएंगे। अरे अल्लाह ताला ऐसे वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला क्या वादा फरमाते हैं तुम मुत्तकी बन जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह से रोजी दूंगा कि तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा कि यहाँ से तुम्हें रोजी मिल सकती है। आज हम किस अहले युवक के खिताब में पड़ गए कि उन्होंने कहा कि कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, दादा ने इरशाद फरमाया कि जितनी चिड़िया है इनकी कितनी फैक्ट्री है। कहते अगर आज फैक्ट्री नहीं लगाई और अच्छी जॉब नहीं मिली तो मौलाना क्या किया हमने जिंदगी के अंदर। जब जॉब मिल जाएगी, जब फैक्ट्री लग जाएगी, जब कुछ हासिल हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक मकान बनाएंगे, फिर उसके बाद शादी करेंगे। फरमाया जिंदगी की प्लानिंग नहीं करो, जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दो, जिसके हवाले करोगे वो जैसे रखेगा तुम्हें खुश रखेगा। अगर एक छोटा बच्चा है उस बच्चे को माँ बाप कहते हैं स्कूल जा और वो बच्चा क्या जवाब देता है, नहीं अपनी फैमिली प्लानिंग तो मुझे खुद करनी है। तो माँ बाप क्या करते हैं, एक रख के देते हैं कि बेवकूफ अभी इतना सा है तेरे अंदर अकल नहीं है। तो हम में और उस बच्चे के अंदर तो निस्बत हो सकती है, अल्लाह में और बंदे में कोई निस्बत नहीं हो सकती है। निस्बत कहा अल्लाह और कहा बंदा। तो अल्लाह जो बंदा प्लानिंग से चलता है अल्लाह ताला उसको उसकी प्लानिंग के हवाले कर देते हैं और जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ मैं अब तुझे खिलाऊंगा, हाँ अब मैं तुझे पिलाऊंगा। फिर अल्लाह ताला उसको खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं, उसको इज्जत अता फरमाते हैं, उसको सुकून से रखते हैं, उसको इत्मीनान से रखते हैं। अगर यकीन ना आए तो किसी भी खानकाह में किसी भी अल्लाह के वली के पास जिंदगी के अंदर सिर्फ एक दफा से रोजा लगा करके देख लो कि वहाँ कैसी चैन और सुकून की बारिश होती है। एक इंसान कहता है मुझे यकीन नहीं है, तो जाओ जाकर किसी अल्लाह के वली के पास 3 दिन लगा लो, 3 दिन के बाद देखो कि बाहर क्या मिला और अंदर क्या मिला, बाहर क्या मिला और अंदर क्या मिला। अल्लाह वालों के पास जो सुकून है, जो इत्मीनान है, जो अल्लाह ताला के नाम की मोहब्बत और लज्जत है उनके दिल के अंदर, वो दुनिया के अंदर दोस्तों कहीं भी नहीं है। इंसान पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद सकता है, बड़े से बड़ा जहाज खरीद सकता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत और ताल्लुक को नहीं खरीद सकता। उसको खरीदना है तो अपने नफ्स को मिटाना होगा।
اپنے نفس کو کیا کرنا ہوگا؟ مٹانا ہوگا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اللہ حضرت ماں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ماں قاسم صاحب رانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت مایا شاہ اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء کس لیے گئے تھے؟ غیر عالم کے پاس اپنے نفس کو مٹانے کے لیے گئے تھے. اور حضرت گنگوئی سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت آپ تو عالم ہو کر کے گئے تھے، ایک غیر عالم کے پاس کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ فرمایا جو حدیث کی کتابوں میں شریعت کی مٹھائیوں کے نام پڑے تھے حاجی صاحب کے پاس وہ کھانے کے لیے مل گئی ہمیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ کھانے کے لیے مل گئی. اور دادا نے فرمایا اس کی مثال کیا ہے، ایک شخص کو ساری مٹھائیوں کے نام یاد ہو لیکن کھانے کو نہ ملتی ہو، اور ایک وہ شخص ہے جس کو مٹھائی کے نام تو یاد نہیں ہے لیکن کھانے کے لیے ہر مٹھائی میں اثر ہے. کون افضل ہے؟ کھانے والا یاد کرنے والا. تو دوستو رکھے مت مارو کہ ہم ایم بی اے کر لیں، ہم ایم ایس سی کر لیں، ہم عالم بن جائے. عالم بنائے بنائے اللہ تعالیٰ، عالم بعمل بنائے. اپنی نسبت عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے. آج چھوٹی سی چیز ہوتی ہے انسان کتنا خوش ہوتا ہے. کل میں جوہر سے نکلا پتا چلا پاکستان جیت گیا، روڈ ایسے بند، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے مسلمان جیتے تھے، خوشی تھی، لیکن اصل جیت کیا ہے؟ جب انسان اپنے نفس کو ہرا دے، اپنے نفس کو ہرا دے، ظاہر کے اندر ہے. تو جس دن مسلمان کی خوشی کا وہ دن ہے جس دن یہاں سے یورپ ذلیل و رسوا ہو کر کے نکل جائے. آج ہمارے ملک کے اوپر جو ذلت مسلط ہے، جو ذلت مسلط ہے، یہ ذلت مسلط کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو جب ذلیل و رسوا کر کے، آج تک ان ممالک کے اندر کرکٹ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سنا ہے کبھی اسرائیل کی کرکٹ ٹیم ہے؟ شاید میرے علم میں نہ ہو. بھائی آپ کے علم میں ہو تو آپ بتا دیں. ہاکی کی ٹیم ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایک عالم نے فرمایا انہوں نے مسلمانوں کے سروں سے کھیلنا سیکھ لیا، اس لیے اپنی ٹیم نہیں بنائی. آج مسلمانوں کو اس لہ و لعب کے اندر لگا دیا گیا، آج مسلمان اس کے اندر لگ گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی. آج فلاں ڈے، آج فلاں ڈے، آج فلاں ڈے، آج فلاں ڈے، آج فلاں ڈے. شریعت کے اندر کوئی ڈے نہیں ہے، شریعت کے اندر سب کام کے دن ہیں. شریعت کے اندر کوئی ڈے نہیں ہے، یہ ڈے وہ ڈے فلانا ڈے، یہ سب یہ کرسمس ڈے، یہ سب شریعت کے اندر نہیں ہے. لیکن آج یہود و نصارہ ہمارے اندر اتنا گھس گئے کہ انہوں نے اپنے ٹی وی کے ذریعے جو زہر، میڈیا کے ذریعے جو زہر مسلمانوں کے جسموں کے اندر اتار کیا، آج مسلمان اس چیز کو منا کر فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں یہ چیز منا رہا ہوں. واللہ دوستو یہ چیز کہ اس کے اندر عزت نہیں ہے. اگر اس کے اندر عزت ہوتی، اس کے اندر سکون اور آرام ہوتا، اس کے اندر اطمینان ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھلاتے. ارے سور کھانے والا، خنزیر کھانے والا، آج ہمیں عزت کا راستہ دکھا رہا ہے. خود غور کرو، اپنی عقل کو سوچو، دماغ لڑاؤ، تصویر اپنی عقل سے سوچو کہ ایک شخص سور کھا رہا ہے، خنزیر کھا رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور آج تو ہمیں رائے رات دکھلا رہا ہے. جو دنیا کی بدترین قوم تھی، ارزل ترین قوم تھی بنی اسرائیل، اور اس کے اندر سے جو یہود تھے، آج وہ یہود ہمارے لیے لیڈر سے بنے، وہ حصہ بنے ہوئے. آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم نے کس کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا؟ ہمارا رہنما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. ہمارے لیے اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہے، ہمارے لیے نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. کون ہے؟ اہل یورپ ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے
تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الکریم. درود شریف پڑھ لے، ایک دفعہ درود پڑھے گا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھیں گے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے. تو مفت کے اندر نیکیاں مل رہی ہیں بھیا، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. ہمارا رہنما کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا آج جس اس کے اندر ہے مسلمان، اگر اس سے نکلنا ہے تو دوستو اللہ والوں کی صحبت کے بغیر کبھی نکل نہیں سکتا. جتنے جب بھی مسلمان مغلوب ہوا ہے، غیروں کی استدعا کر کے مغلوب ہوا ہے، اور جب بھی مسلمانوں کو نکال، بھائی اوپر جو چھوٹے بچے بات کر رہے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ہیں، چپ کراتے ہیں ان کو. اور جب بھی مسلمان مغلوب ہوا ہے غیروں کی وجہ سے ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے غیروں کی وجہ سے ہوا ہے، اگر عزت ملی ہے تو اللہ والوں کی وجہ سے ملی ہے. دارالعلوم دیوبند کا قیام کیوں وجود میں آیا تھا؟ آج کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں. دارالعلوم دیوبند کا قیام کیوں وجود کے اندر آیا؟ اس لیے کہ اس وقت انگریز نے وہ حالت کی 1856 سے لے کر کے 1866 تک کے اندر ہندوستان کے اندر، دہلی کے اندر، اگر کوئی شخص ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلتا تھا تو کوئی عالم اور مفتی نہیں ملتا تھا کہ جو اس کو مسئلے کا سوال، اس سوال کا جواب بتا دے. اتنے علماء کو شہید کیا گیا، لیکن آج الحمدللہ پھر علماء موجود ہے، پھر علماء موجود ہے. انہی علماء کی قربانی کی وجہ سے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کہاں آ کر کے شہید ہو رہے ہیں، بالاکوٹ کے میدان کے اندر آ کر کے شہید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ فی سبیل اللہ استاقلتم فی الارض، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، استاقلتم فی الارض، تم زمین کے اندر گھس جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ صحابہ تو کیا فرما دیتے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، فاصر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے، اس عیش کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے صحابہ نے کون سی قربانی تھی جو نہیں تھی؟ غزوہ بدر، احد، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 صحابی ہیں، جس میں سے 9 مہاجرین صحابہ ہیں اور 2 انصار صحابہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کون ہے جو میرے سامنے آ کر کے ڈھال پڑے اور میری، مجھے کفار کے تیروں سے بچائے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کرے گا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے، اپنے ایک ہاتھ سے تیر روکتے، یہاں تک کہ وہ تیر روکتے روکتے وہ آشل ہو جاتا ہے، نیچے کرتے، دوسرا ہاتھ اٹھا دیتے، اس سے تیر روکنا شروع کرتے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ بھی شل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ جس نے زندہ شہید دیکھنا ہے حضرت طلحہ کو دیکھے. حضرت زید ابن سکر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آخری وقت آیا تو اپنی گردن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی طرف بڑھایا اور فرمایا، اے اہل مدینہ، اے انصار اور اے مہاجر، اب یاد رکھنا، اگر تمہاری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھ گیا تو یاد رکھو، تم قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. مرتے وقت صحابی کا یہ آخری پیغام ہے. آج تو ہم امت اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو صحابہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ہم اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. آج ایک شخص گاڑی رکھ لیتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو تو مولوی بن گیا، تو تو ملا بن گیا، تو کھائے گا کہاں سے؟ آج تک جہاں تک کھا رہے ہیں. کیا سارے ملا بھوکے مر گئے؟ یہ دو چیزیں بہت خطرناک ہیں, ایک مولوی اور ایک مولی اور ایک مولوی. والد صاحب نے ارشاد فرمایا, دو چیزیں بہت خطرناک ہیں, ایک مولوی اور ایک مولی, یہ جہاں جاتی ہے صفایا کر دیتی ہے. دنیا کے 47 ممالک مل کر کے آئے افغانستان کے اندر کہ ملا عمر کو ختم کرنا ہے, خود ختم ہو گئے. ملا عمر استقامت کا نشان بن کر آج بھی کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ اس نے کیا کہا تھا, جو پیشکش کفار مکہ نے اللہ کے نبی کو کی تھی وہی پیشکش اس کو ہوئی تھی, اور جو جواب اللہ کے نبی نے دیا تھا وہی جواب اس نے دیا. اللہ کے نبی کو کیا پیشکش ہوئی؟ خواجہ ابو طالب کے پاس آیا ابو جہل, فرمایا کہ خواجہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے, اگر اس کو سرداری چاہیے سرداری دیتے ہیں ہم, اگر مال و دولت چاہیے تو پورے مکے کے قریش مکہ اپنا مال و دولت اس کے قدموں میں رکھتے ہیں, اور اگر عورت چاہیے تو پورے قبیلہ عرب کی قریش مکہ کی سب سے خوبصورت ترین عورت اس کے قدموں میں دیتے ہیں, نکاح میں دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواجہ ابو طالب نے بلایا, فرمایا اے بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب میرے کندھے یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, یہ جو پیشکش کر رہے ہیں یہ پیشکش مان لے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے چچا, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ بادشاہت پائیے, اگر امیری بانٹتا ہے تو ہم اپنی پگڑیاں اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں, اگر یہ دنیا بانٹتا ہے تو مال و دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں لگا دیتے ہیں. اے چچا میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں, اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں چاند اور الٹے ہاتھ کے اندر سورج رکھتے تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. اور ملا عمر کو بھی دنیا نے کیا سمجھایا تھا؟ ارے ایک شخص کا تو مسئلہ ہے, حوالے کرتے کچھ نہیں ہوتا, قدموں کے اندر دولت کے انبار لگا دیں گے, ڈھیر لگا دیں گے, بادشاہت عطا کر دیں گے. اس نے کہا جو چیز میرے نبی نے نہیں مانی میں کیسے مان جاؤں, جو چیز میرے نبی نے نہیں مانی وہ میں کیسے مان جاؤں. تو آج جو اس کے ان کے نام پر فخر محسوس کرتا ہے اس کو داڑھی رکھنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ اس کے پاس وہ نہیں ہے کہ وہ مرسیڈیز کے اندر گھوم رہا ہے, اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ جہازوں کے اندر سفر کر رہا ہے, اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ ہر سال بیت اللہ جاتا ہے. اس نے آج تک بیت اللہ نہیں دیکھا, خانہ کعبہ نہیں دیکھا اس نے, لیکن اس کا ایمان و یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہاں رفیع عثمانی صاحب جب آئے مل کر کے آخری دفعہ جب حکومت نے بھیجا تھا, اور جب واپس آئے تو آ کر دادا نے فرمایا کہ حضرت جو صحابہ کا ایمان ہم کتابوں کے اندر پڑھتے تھے ہم نے صحابہ کا وہ ایمان وہاں جا کر دیکھا ہے. اس نے کیا کہا تھا امیر المومنین ملا محمد عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے جسم کے اندر جب تک خون کا ایک قطرہ باقی ہے یہ ساری دنیا کا کفر مل کر اگر میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہوگا تو اللہ میں اس کو بھی بہا دوں گا لیکن اسلام کے اوپر ہاتھ نہیں آنے دوں گا. کہا نہیں, کر کے دکھایا. آج سن 2012 کے اندر آج نیٹو کی افواج کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے قدم لکھا رہے ہیں, ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دیا جائے. ان کے پاس کوئی میزائل نہیں ہے, ان کے پاس واسطیات نہیں ہے, ان کے پاس وسائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل ذلیل کیا, اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہتا ہے پھر وہ امریکہ کیوں نہ ہو, پھر وہ فرعون کیوں نہ ہو, پھر وہ قارون کیوں نہ ہو, پھر وہ نمرود کیوں نہ ہو, پھر وہ شداد کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے دکھلاتا ہے. آج تو اعلان ہو رہا ہے, ایک دن آئے گا ان قریب کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طریقے سے بھاگ رہے ہوں گے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے جب یہودیوں کو نکالا تو یہودی نے کیا کہا کہ اے عمر ہمیں اللہ کے نبی نے مدینہ سے باہر نکال کر کے خیبر تک پہنچایا تھا, تو ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مردود, مجھے تیرا اللہ کے نبی کا وہ قول بھی یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو خیبر سے نکالیں گے اور یہودی آگے آگے بھاگ رہا ہوگا اور اس کی اونٹنی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوگی, دفاع ہو جاؤ یہاں سے ہمارے جزیرے سے. دوستو ایمان کی قوت یہ قوت ہے
کہ جب تھان لی اور مان لی. مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے. آج کیا ہے, پھر وہاں پر شریعت نافذ ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نافذ فرما دیا. شریعت مطہرہ جس کو مٹانے کی سازش کی گئی کہ شریعت نہ ملے, اسلامی نظام نہ آئے. اگر اسلامی نظام نہیں آئے گا تو یہی چوری, یہی ڈکیتیاں, یہی اغوا, یہی قتل, یہی تاوان, یہی بھتے, یہی سب کچھ چلتا رہے گا. اس کا علاج کہاں ہے؟ صرف شریعت مطہرہ کے اندر. جب حکمران کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تب وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. جب اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو اس کو ڈر کس بات کا ہے؟ بات چلی کہیں سے تھی اور پہنچ کہیں اور گئی. گاڑی کو واپس دوبارہ ریورس کر لیتے ہیں. تو دوستو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے میں اس کی زندگی کیا ہوتی ہے, تلخ ہو جاتی ہے. آج کیا کہتے ہیں, مولانا زندگی اتنی تلخ ہے, اتنی تلخ ہے, دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میٹھا کر دے. اگر زندگی کی مٹھاس چاہتے ہو تو اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. یا کیا مانا ہے بے ذکر اللہ؟ بابا بانا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, دادا نے کیا فرمایا کہ مفسرین لکھتے باب وانا ٹھیک ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر ڈوب جاؤ. مچھلی کو پانی کے ساتھ چین نہیں آتا, پانی کے اندر چین آتا ہے. اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کے اندر ڈوب جاؤ. جب ڈوب جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ چاروں طرف گناہ ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان سے رکھے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کے پاس بلا اور مصیبتیں نہیں آتی, پریشانیاں نہیں آتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فرماتے ہر نبی کا امتحان لیا گیا, ہر نبی کا امتحان لیا گیا, لیکن جیسا امتحان میرا لیا گیا کسی اور نبی کا نہیں لیا گیا. کیا ہے؟ سجدے کے اندر ہے, اوجڑی رکھی جا رہی ہے, راستے میں چل رہے کوڑا پھینکا جا رہا ہے. ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ساحر ہے, یہ تو مجنون ہے, پاگل ہے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ تو کذاب ہے. ایک دن آیا ابو جہل, ہاتھ میں کنکریاں تھی, کہا اے محمد اگر تو یہ بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم, درود شریف پڑھ لینا چاہیے نا, صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے تو میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے. نہ کیا مطلب؟ کہا کہ تیرے اللہ کے حکم سے جو چیز اس کے ہاتھ کے اندر ہے وہ بول پڑے. وہ ہاتھ میں کنکریاں تھی, وہ کنکریاں کیا پڑھنے لگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ابو جہل پھینک کر کے بھاگ گیا اور کہا یہ تو جادو ہے. تو یہ میرے نبی کی کیا ہے؟ کرامت ہے, معجزہ ہے. یہ نبی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. کیا ابو جہل نے ہاتھ میں مٹھی کے اندر بند کی ہوئی کنکریاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی نہیں؟ لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا تو بتائے گا ہمیں یہ کنکریاں بتا دے یا میں بتا دوں. پریشان ہو گیا. پھر کیا کیا؟ پھر آزمایا, کہا یہ چاند اس کے دو ٹکڑے کر دے, ایمان لے آؤ. اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا. محدثین نے کیا لکھا؟ لکھا کہ اللہ کے نبی کے علم میں تھا کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا, لیکن اللہ کے نبی اتمام حجت اس لیے کر رہے تھے کہ قیامت کے دن ابو جہل کھڑا ہو کر کے یہ نہ کہتے کہ میں نے اللہ کے نبی سے حق کی یہ دلیل طلب کی تھی, اللہ کے نبی نے وہ دلیل نہیں دی, اس لیے میں ایمان نہیں لایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی, چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. ارے چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے, میرے نبی کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, اے علی آج نماز قضا ہو گئی, یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا رسول اللہ آج رکھ کر اٹھا نہیں سکا. فرمایا اللہ سے دعا کی, یا اللہ چاند کو واپس بھیج دے. اللہ نے سورج کو ڈبایا, چاند کو واپس بھیجا. پھر وقت آیا دوبارہ فجر کا, اور میرے نبی نے نماز کے ساتھ نماز ادا کی. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے اندر سے. تو دوستو, جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے, جو اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کو جو ہے کرامات عطا فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی کرامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات پاک عطا فرماتے ہیں. دنیا کے اندر جتنا بڑا انسان ہوتا ہے دوستی کے اندر, اتنے نخرے کرتا ہے, کرتا ہے نہیں کرتا؟ اگر پہلے غریب تھا, پھر اچانک کوئی لاٹری لگ گئی, امیر ہو گیا, تو کیا کرتا ہے؟ جو غریب دوست ہوتے ہیں ان کو کنارا کرتا ہے, کہہ رہے غریب ہیں ان کو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حال دیکھیے, احکم الحاکمین ہوتے ہوئے ہم جیسے نطفہ ناپاک سے پیدا شدہ انسان, اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا ہاتھ ہماری طرف خود بڑھا رہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ لیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے, فاتبعونی, تو تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو, فرمایا میں تم سے محبت کروں گا. پہل اللہ نے فرمائی. ماں باپ کی محبت کیا چیز ہے؟ دنیا میں 100% محبت اللہ نے پیدا فرمائی, اور 1% اس دنیا کے اندر نازل فرمائی, اور اس 1% کے اندر سے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں, قیامت تک کے جانوروں میں, قیامت تک کے حشرات الناس کے اندر اللہ نے اس محبت کو تقسیم کر دیا. اسی سے آج ہر باپ اپنی اولاد سے پیار کر رہا ہے, ہر جانور اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے, ہر چھوٹی اپنی اولاد سے پیار کر رہی ہے, جنگل میں پھرنے والا جانور اپنی اولاد سے پیار کر رہا ہے. دنیا کا کوئی سائنسدان ایسا ہے جو یہ کیلکولیشن سے نکال کر بتا دے کہ کتنا فیصد حصہ ایک انسان کے حصے میں آیا محبت کا؟ کوئی حساب لگائے گا؟ نہیں لگا سکتا. دوستو, 99% محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. 99% محبت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اور حضرت آدم کے اوپر کیا لکھوایا؟ سبقت رحمتی علی غضبی. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر موضوع قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے عرش اعظم کے اوپر سامنے لکھوایا ہوا ہے پیشانی پر, سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی, تو میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. اللہ نے فرمایا کہ 99% محبت کا جس دن اللہ تعالیٰ ظہور فرمائیں گے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت میری امت. تو اس دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ عبادی عبادی, میرا بندہ میرا بندہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو امت کی فکر ہے, مجھے اپنے بندوں کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ پھر سب سے پہلا حق کس کو عطا فرمائیں گے؟ اپنے علماء کو عطا فرمائیں گے, پھر اس کے بعد اولیاء کو عطا فرمائیں گے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو حق عطا فرمائیں گے کہ وہ شفاعت کرے, جس کو چاہے جنت کے اندر لے جائے. پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو حق عطا فرمائیں گے. جب انبیاء بھی تمام لوگوں کو, اپنی امت کے لوگوں کو جنت میں لے جا چکے ہوں گے, تب اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اب میری باری ہے, اب میں اپنا حق استعمال کروں گا. پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ انبیاء بھی اس کا اعتراض نہ کر سکے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے. دوستو, اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اندر شامل فرمائے, کہ کسی بزرگ کا دامن ایسا ہو کہ اس دامن کو تھام کر انسان جنت کے اندر چلا جائے, اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نفاق اور ارتداد سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات چل رہی تھی سکون اور اطمینان کی, کہ ہم سکون اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی عقل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اونچا عہدہ مل گیا تو میرے لیے کیا ہے باعث سکون ہے, باعث اطمینان ہے. ارے اگر صدارت مل گئی تو وہ سکون ہی سکون, چین ہی چین, اور وزارت مل گئی تو چین ہی چین. اگر وزارت کے اندر چین ہوتا, اگر صدارت کے اندر چین ہوتا تو دوستو لوگ اللہ کے راستے کے اندر کبھی بادشاہت نہ چھوڑتے. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ سلطنت بلخ اللہ پر قربان کر کے فقیری اختیار کر رہے, اور فقیری بھی کیسی اختیار کی کہ ایک دن وہاں سے ان کا جو وزیر تھا وہ گزرا. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ اپنی گزری سی رہے تھے, چیتے چیتے جب وہ گزرا اس کے دل کے اندر آیا, کہہ رہے کیا بے وقوفانہ سودا کیا ہے, اپنی سلطنت چھوڑ دی اور آج دریا کے کنارے بیٹھ کر کے سوئی سے اپنی گزری سی رہے ہیں. اسی وقت اللہ نے الہام فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادم اس وزیر کے دل کے اندر اللہ کے ایک نیک بندے کے بارے میں بدگمانی آئی ہے. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے اپنی سوئی دریا کے اندر اور فرمایا اے مچھلیوں سوئی لیا. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک ہزار ماہی ہے اللہ ہی ہے, ایک ہزار مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر کے حاضر ہو گئی. لیکن حضرت نے کیا فرمایا سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے کہ مچھلیوں سونے کی سوئی نہیں, مجھے وہ لوہے والی سوئی لا کر کے دو. وہ وزیر آ کر قدموں میں گر گیا. اس نے کہا حضرت میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا, لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ نے خشکی کی سلطنت چھوڑی اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خشکی اور بحر پر سلطنت دونوں کی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی. من کان للہ کان اللہ لہ, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. تو دوستو اطمینان اور سکون دنیا کے اندر تلاش مت کرو. یہ مت سوچو کہ ہم نے اگر ہم نے دین اختیار کر لیا, اگر عورت ہے مسلمان ماں بہن بیٹی ہے, اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے پردہ کر لیا تو میرے دن اور رات کس طرح سے گزریں گے, میری زندگی کس طرح سے گزرے گی. ارے اگر اگر چین و سکون چاہیے, اگر اطمینان چاہیے تو صحابہ اکرام کا کیا حال تھا. اللہ تعالیٰ ازواج لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا نظر پاک دل صاف ہونا چاہیے, نظر پاک ہو دل صاف ہو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اور کس کو حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. کیا ہم صحابہ سے زیادہ پاک ہیں؟ ارے نہیں, تو دور سے بول دو بھائی, خالی میں ہی بول پانی پی پی کر کے گلا خوش کرتا رہوں, آپ کی آواز ہی نہ نکلے. میرا پسینہ بہتا رہے اور آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہے. گاڑی ایک طرف سے تو نہیں چلتی نا, اور ڈبا بھی سے چلنے کے لیے تیار ہو, انجن کھینچے اور ڈبا کیا نہیں, میں یہی بیٹھا ہوں تو انجن کتنا کھینچے گا. تو دوستو اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ سوال پوچھیں گے پردے کے پیچھے سے. نعوذ باللہ من ذلک. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا حضرت عائشہ کا دل پاک نہیں تھا, نظر پاک نہیں تھی؟ صحابہ اکرام کا دل پاک نہیں تھا, نظر صاف نہیں تھی؟ پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ بعد میں آنے والی امت کہیں سیلا اور بہانہ بنا کر کے اس چیز کو یہ نہ کر لے کہ مولانا نظر پاک ہے دل صاف ہے. ہم تو اس لیے سامنے چلے جاتے ہیں, نظر پاک اور دل صاف سے کچھ نہیں ہوتا. جو حکم شریعت کا حکم ہے وہ حکم حکومت مسلمہ ہے, وہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے یہ سب نافذ ہے. آج مخلوط دعوتیں ہو رہی ہیں, مخلوط شادیاں ہو رہی ہیں, مخلوط ولیمے ہو رہے ہیں, مسلمان جا رہے ہیں شرکت کر رہے ہیں, حرام ہے حرام ہے یہ. دادا نے فرمایا کہ اگر کہیں چلے جاؤ اور دیکھو وہاں ویڈیو بننا شروع ہو گئی شادی کے اندر, اور فرمایا تمہارے ہاتھ میں مرغی کی ران ہو, فرمایا اس ران کو وہی رکھ دو, اسی وقت اٹھ جاؤ وہاں سے, اللہ کے اوپر یہ ران قربان کر دو. فرمایا حرام کی ران مت کھاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ حلال کی روٹی بھی چھین لیں گے. آج حرام کے ارتکاب کی وجہ سے آج حلال کی لذت کیوں نہیں ہے؟ آج کہتے ہیں مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی. صحابہ پڑھتے تھے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کا حکم کیا ہے کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے, لیکن ہمیں ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ اس لیے نہیں روکتی کہ لقمہ حرام پیٹ کے اندر چلا گیا. آج جھوٹ بولتے وقت ہم ایک لمحے بھی نہیں سوچتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, الزام کس کو دے رہے ہیں؟ شریعت کو دے رہے ہیں. مولانا ہماری نماز تو ہمیں برائی سے نہیں روکتی, کیوں نہیں روک رہی؟ صحابہ کی نماز تو روک رہی ہے, ہماری نماز کیوں نہیں روک رہی؟ کیا صحابہ فجر کیا رکعت پڑھتے تھے؟ بولو بھائی, نماز وہی ہے, نماز وہی ہے نا. کیا چیز تبدیل ہوئی ہے؟ کیفیت تبدیل ہوئی. اور کیفیت کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب انسان کے جسم کے اندر ایک لقمہ حرام چلا جائے تو انسان کا دل تبدیل ہو جاتا ہے, اور ایک لقمہ حلال چلا جائے تو بھی دل تبدیل ہو جاتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دار العلوم دیوبند کے اندر ایک شخص تھا جو انتہائی غریب تھا, صرف گھاس کاٹ کر گزارا کرتا تھا. حضرت دادا سے میں نے سنا, دادا نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرات حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات اس کی دعوت کا انتظار کیا کرتے تھے. اور وہ دعوت کیا کرتا تھا؟ وہ ہفتے میں جاتا تھا ایک دن اور جو ہے جا کر کے گھاس کاٹتا تھا, 3 پیسے کی گھاس بیچتا تھا, 1 پیسہ اپنے لیے رکھتا تھا, 1 پیسہ اپنے یتیم بیوہ پھپھی کو دے دیتا تھا اور 1 پیسہ رکھ لیتا تھا, اور اس کو جمع کر کے ہفتے میں 1 دن ان بزرگوں کی دعوت کرتا تھا. اور دعوت میں کیا ہوتا تھا؟ آج کی طرح مرغ پلاؤ بریانی اور یہ نہیں تھا, بلکہ دودھ لاتا, کچھ چاول لاتا اور ابال کر ان بزرگان دین کے سامنے رکھ دیتا. یہ شوق سے کھا کر کیا جاتے. ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت ایک طرف تو آپ لوگوں کو مرغ بریانی اور اس کی دعوتیں ملتی ہیں, یہ دودھ اور چاول کھلاتا ہے, آپ اس کے انتظار میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ فرمایا وہ اس کا روپیہ اتنا پاک ہے, کمائی اتنی حلال ہے کہ اس کا کھانا کھانے کے بعد 1 ہفتے تک اس کا کھائے ہوئے لقمے کا نور دل کے اندر محسوس ہوتا ہے. جب لقمہ حلال اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اثر ظاہر فرماتے ہیں, اور لقمہ حرام اترتا ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے. آج کہتے ہیں مولانا دعا کریں ہماری اولاد بگڑ رہی ہے. ہم یہ سوچے ہم نے اولاد کو حلال کھلایا, جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں ہم نے ان کے قوانین کی پابندی کی. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وقت ہوتا تھا تو کھول کر کے بات بیان کرتا ہے, وقت کم میں آیا افسوس ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے جو حضرت کی خلیفہ تھے, اپنے صاحبزادے کو لے کر آئے. حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت ٹرین سے. فرمایا اچھا, سفر کیسا رہا؟ کہا حضرت بہت اچھا. فرمایا بیٹے کا ٹکٹ لیا تھا؟ کہا حضرت جب میں آیا ٹکٹ لینے کے لیے, یہ ہمارے اکابرین کی تربیت دیکھیے, فرمایا ٹکٹ لیا تھا بیٹے کا؟ فرمایا حضرت جب ٹکٹ لینے گیا تو جو ٹی ٹی تھا وہ جاننے والا تھا, اس نے کہا اگر آپ بیٹے کی عمر 6 مہینہ کم بتا دے تو اس کا ٹکٹ مفت ہو جائے گا, یہ مفت چلا جائے گا, لہذا میں نے 6 مہینہ کم بتا دی, لہذا میں لے آیا. حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ میں نے آپ کو خلافت دی تھی لیکن مجھ سے غلطی ہوئی اشتہادی, میں آج اپنی خلافت واپس لیتا ہوں, کیونکہ جو شخص جب چند ٹکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ سکتا ہے وہ میری خلافت کے قابل نہیں ہو سکتا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنی گنڈیاں مارتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے وہ لقمہ حلال حرام بن کر کے جا رہا ہے اولاد کے پیٹ میں, پھر وہی اولاد مار رہی ہے. آج تو یہ حال ہو چکا ہے کہ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ وہ جو ہم کسی زمانے میں سنتے تھے کہ یورپ کے اندر ہے کہ اولڈ ہاؤسز بنائے گئے جہاں پورے ماں باپ کو لوگ چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں, آج اس ملک کے پاکستان کے اندر نوجوان آ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم سے ماں باپ کی جو ہے خدمت نہیں ہوتی، ہمیں ایسی جگہ بتا دی جائے جہاں ہم اپنے ماں باپ کو لے جا کر کے رکھ دیں. حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سنو حدیث، جتنے مجھ سمیت جتنے نوجوان ہیں وہ حدیث کان کھول کر کے سنے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کے اوپر چلے، جب پہلے اس سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین کہا، دوسری پر چڑھے تو پھر آمین کہا، تیسری پر چڑھے تو پھر آمین کہا، جب خطبہ دے گھر کے نیچے اترے تو صحابہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، ہم نے آج آپ سے ایک عجیب چیز دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے پہلا قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی ہو. میں نے کہا آمین. پھر میں نے جیسے ہی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے اپنی جنت کو مقدر نہ کر لے. میں نے کہا آمین. بدعا دینے والا کون ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور آمین کہنے والا کون ہے؟ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو آج ہم کس جگہ پر چل پڑے کہ آج ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے؟ کل جب تک ہم چھوٹے تھے وہ ہمیں گودوں میں لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں گھومے، کتنی مشکلات اٹھائی، کتنی مصیبتوں سے پالا. آج ہم بڑے ہو گئے تو آج ماں باپ پورے ہو کر کے. دادا نے فرمایا ایک ہندو تھا بنیا، اس کا ایک بچہ تھا. آج کے زمانے میں تو نہیں ہے، اس وقت ہر ایک جو بھی بڑا ہو زمیندار یا کوئی بڑا بنیا ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ ایک وہ رکھتا تھا لکھنے والا، تو اس نے مشیر رکھا تھا. تو اس کا بچہ چھوٹا تھا، ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا، بچے نے پوچھا، دیوار کے اوپر آ کے کوا بیٹھا، تو بچے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوا، اور مشیر سے کہا کہ اس کو لکھ لے. لکھ لیا اس نے. بچے نے 100 دفعہ پوچھا، باپ نے 100 دفعہ بتایا کہ یہ کیا ہے؟ کوا ہے. جب باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، تو بیٹے سے باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پر کیا ہے؟ اس نے کہا ابا جان یہ کوا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا ابھی تو بتایا تھا آپ کو کہ یہ کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ پوچھا، اس نے کہا ابا آپ پاگل ہو گئے ہو، 2 دفعہ تو بتا چکا، اب تیسری دفعہ پوچھ رہے ہو. تو اس نے کیا کہا کہ منشی جی وہ رجسٹر لے آؤ. لا کر کے سامنے رکھا، کہا بیٹا جب تم چھوٹا تھا تو میں نے تو تجھے 100 دفعہ جواب دیا تھا، میں آج بوڑھا ہو گیا، میں نے تو 3 دفعہ پوچھا، تو نے مجھے ابھی لتاڑ دیا. جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ولا تقل لهما اف ولا ترهقهما وقل لهما قولا كريما. کبھی ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، ولا تنہاغما، اور کبھی جھڑکنا بھی مت. کیوں کہ بوڑھا جو ہے مثل بچے کے ہوتا ہے. یہ ایک عمر زمانہ طفلی کے دو دفعہ آتی ہے، ایک دفعہ انسان جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر طفلی شروع ہو جاتی ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتا، پھر بچوں کی طرح وہ ہو جاتا ہے. تو جو اس وقت کیا کرنا؟ ولا تنہاغما وقل لهما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ نرم گوئی سے بات کرنا. دوستو آج ماں باپ زندہ ہے، ان کی قدر کر لے. اگر جس دن دنیا سے چلے جاتے ہیں، میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے روتے ہوئے، پھر رو گے پھر فائدہ نہیں ہے. کیوں ماں باپ کو ایک دفعہ نظر رحمت سے دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے اندر اثر رکھا ہے، ان سے دعائیں لے لے، ان کی خدمت کر لے، ان سے محبت کرے، ان کی اطاعت کرے. آج کل کی نسل کے اندر، نئی جنریشن کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، کہہ رہے جو کچھ کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے، ماں باپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ماں باپ مر گئے، ارے مر گئے کوئی بات نہیں. اگر تو اسی لیے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ. جب تک وہ حافظ ہے، جب تک وہ قاری ہے، قرآن کرتا رہے گا، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا, مفتی ہے فتوا دیتا رہے گا آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا, جب تک وہ عالم ہے مسائل بتاتا رہے گا جب تک وہ مسائل بتائے گا آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. لیکن اگر اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بنایا تو پھر اس کے بعد اس کی کیا فکر کرو کہ اس کو کسی اللہ والے سے لا کر بیعت کرا دو. منع نہیں کر رہا, منع نہیں ہے شریعت کے اندر کہ ڈاکٹر بن گیا تو نہیں نہیں برا ہے, توبہ توبہ ڈاکٹر کیوں بنا. اگر ڈاکٹر انجینئر بن گیا کسی اللہ والے سے بیعت کرا دو تاکہ جب اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اللہ میرے ماں باپ کے لیے جو یہ گڑھا ہے یا القبر روضہ تم من ریاض الجنہ, جنت یہ قبر جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے, اور حفرۃ من حفر النار یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے, تو یا اللہ اس کو جنت کے گھروں میں سے ایک گڑا بنا دے. ان کے لیے دعا کرے, ان کے لیے روئے, ان کی خدمت کرے. جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی خدمت کرواتے. تو اس کی بھی خدمت اللہ تعالیٰ کرواتے, جو اپنے بڑوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کرواتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دوستی ہم سب کو عطا فرمائے.
بھائی وقت زیادہ ہو گیا, جن حضرات کا وضو نہ ہو ہاں, دو چیزیں بتائی گئی تھی. ایک چیز یہ تھی کہ جب ماں باپ ملے اور انسان مفرت میں گڑا, رمضان کا مہینہ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور درود شریف نہ پڑھے, یہ تین چیزیں. ماں باپ ملے اور پھر مغفرت نہ ہو, رمضان ملے تو مغفرت نہ کراؤ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور پھر اس وقت وہ درود شریف نہ پڑھے. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی علوم. بھائی جن حضرات کا وضو نہ ہو وہ وضو کر لیں اور نکاح والے حضرات آگے تشریف لے آئیں. صرف دولہا حضرات آگے تشریف